بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. صلوات على محمد وعلى آله. تمام تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے جس نے نعمت اسلام، دولت ایمان اور توفیق اعمال صالحہ سے مزین فرما دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں اسلام اسلام حقیقی ملا، ایمان ایمان واقعی ملا، اور توفیق اعمال صالح امام متقین کی معیت میں نصیب ہوئی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ بہت کم کہ اس نے خیر و عافیت کے ساتھ یہ روزے مکمل کیے. اور اب آج کی شب ماہ مبارک رمضان میں ایک اور موقع مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہا ہے کہ فرش ولا پر عقیدہ ولایت کے ساتھ تفسیر قرآن مجید، قصص القرآن والمعصومین و شرح حدیث معراج کے عنوان پر آپ کی خدمت میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ معصوم میں ایک حرف تو کیا ایک نقطہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نقطۂ بائے بسم اللہ کی قسم نجات کا سامان فراہم ہو جائے گا. ماہ مبارک رمضان کی اہمیت، اللہ کے رسول کا خطبہ سرکار ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبوا الی اللہ. کل خطبے میں وہاں تک پہنچے تھے کہ تم دوسرے انسانوں کے یتیموں پہ شفقت کرو تاکہ لوگ تمہارے یتیموں پہ شفقت کریں. آج کسی اور کے بچے یتیم ہوئے ہیں اور میرے بچے یتیم نہیں ہیں تو مجھے خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، مجھے ان یتیموں سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے کہ جو میرے محلے کے، میری قوم کے، میرے خاندان کے یتیم ہیں. آج کسی کے بچے یتیم ہیں تو کل میرے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں. آج میں کسی یتیم کے لیے شفقت کا اظہار کروں گا تو کل خدا کوئی تو ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ میرے یتیموں کے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھنے والے دستیاب ہو جائیں گے. یتیموں پر شفقت کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے خطبہ شعبانیہ استقبال ماہ رمضان میں ارشاد فرمایا, توبو اللہ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو ماہ رمضان کے اندر. یعنی ماہ رمضان میں تو انسان گناہ کرتا ہی نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول ماہ رمضان میں توبہ کا پیغام کیوں دے رہے ہیں؟ شاید کہ ایک وجہ تو یہ بھی کہ 11 مہینے انسان نے جو کچھ کیا, شاید کہ ان 11 مہینوں میں انسان کو توبہ کی توفیق عطا نہ بھی ہوئی ہو, تو کم از کم 1 مہینہ خدا کی بارگاہ میں ایسی توبہ کر لے کہ جو کچھ کر چکا خدا سب کو معاف کر دے. وَرْفَعُوا إِلَيْهِ عَيْدِيَكُمْ, اور آپ فرماتے ہیں تم اٹھاؤ رب کی بارگاہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بدعا, دعا کے لیے. کون سے اوقات میں؟ فی اوقات صلواتکم, تم اپنی نمازوں کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھاؤ. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ عِنْدَ اللَّهِ, بس یہ جو اوقات صلوات ہیں یہ افضل ترین اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے. کیوں؟ کہ پروردگار ینظر اللہ فیہا بالرحمت الی عبادہ, کہ خداوند عالم ان اوقات نماز میں خاص طور سے رحمت کے ساتھ نگاہ فرماتا ہے اپنے بندوں کی طرف. صبح کی نماز کا وقت ہو, ظہر کی نماز کا وقت ہو, کہ عصر کی نماز کا وقت ہو, کہ مغرب عشاء کی نماز کا وقت ہو, ماہ مبارک رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کے اوقات یہ 5 نمازوں کے اوقات ہیں. یا 5 نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں 3 اوقات کے اندر, یہ 3 اوقات دعاؤں کی قبولیت کے ہیں. بات غور کیجئے, سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بڑی تاکید دعا کے حوالے سے. دعا کی 2 قسمیں, ایک دعا پڑھنا ہے, ایک دعا مانگنا ہے. ہمارے یہاں لوگ دعا پڑھتے تو ہیں, دعا مانگتے کم ہیں. یعنی ماہ مبارکہ رمضان کی جو دعائیں تعلیم کی گئیں ان کو آپ تلاوت تو کر رہے ہیں, دعا مانگنا بھی تو ہے, مانگنا اور ہے پڑھنا اور ہے. پڑھنے میں تو آپ کی توجہ کیا ہے کہ یہ لائن نمبر 1 شروع ہوئی, لائن نمبر 10 تک مکمل کرنا ہے. یہ دعا پڑھی ہے, مانگی نہیں ہے. تو پڑھنا تو معصوم کے طریقے پر ہے, مانگنا اپنی خواہشات کے اعتبار سے, جیسے تمہارے ٹوٹے ہوئے الفاظ ہوں, جیسے تمہارے بکھرے ہوئے کلمات ہوں, بے رب جملے ہوں. کیا کوئی ماں کے سامنے بھی ادب کی بات کیا کرتا ہے؟ ماں کے سامنے تو انسان محبت کی بات کیا کرتا ہے. تو رب کے سامنے محبت کی بات کرو, ادب کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کہو کہ پروردگار مجھے مانگنا نہیں آتا, اتنا یقین ہے کہ تجھے دینا آتا ہے. تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے خاص تاکید, ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے, لیکن خالی اپنے لیے نہیں. بہت سے ایسے افراد جو دعا تو کرتے ہیں مگر اپنے لیے, میری بیٹی کا مسئلہ حل ہو جائے, میرے بیٹے کا مسئلہ حل ہو جائے, میری بہن کا, میرے بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے, الا آخر دعا ختم ہو گئی. جبکہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی, کہ جو عرفات کے میدان میں پہنچے ہوئے اور روزے عرفہ ذی‌الحج کی 9 تاریخ دعاؤں کی قبولیت کے خاص لمحات میں اتنی گریا, اتنا گریا, اتنی رقت کر رہے کہ دعا پر دعا مانگ رہے ہیں. لوگ بڑے حیران ہوئے. جب وقت تمام ہوا دعاؤں کا تو سب نے مبارکباد پیش کی کہ آج تو آپ نے بڑی دعائیں مانگی ہیں. کہنے لگے میں نے ایک بھی دعا اپنے حق میں خدا سے نہیں مانگی, ایک بھی دعا نہیں مانگی. میں سمجھتا ہوں کہ دعا کسی اور کے لیے مانگنا آسان ہے مگر آنسو نہیں آتے. کمال تو یہ کہ انسان کسی یتیم بچے کے حق میں دعا کرے. دنیا بھر کے صاحبان ایمان, خاص خاص علاقے آپ کے علم میں, کتنے مسائل, کتنی مشکلات کا شکار ہیں, کیسے کیسے سانحات پیش آتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں, پورا گھرانہ اجڑ جاتا ہے. कभी रोजा अफ्तार करते हुए याद किया उनको कि आप तो रोजा खोल रहे हैं, कितने घरों में कफील के शहीद हो जाने के बाद रोजा खोलने के असबाब भी नहीं। कभी उनके हक में दुआ मांगी कि जिनके लिए सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं है, फरियाद करते हैं और शायद हमसे बेहतर वो इमाम जमाना को याद करते हैं। हमारे और आपके तो मसाइल ये हैं कि सब कुछ तो काम चल रहा है, इमाम आए कि ना आए फर्क क्या पड़ता है। उनसे पूछिए कि जिनका पूरा घराना उजड़ गया, अब वो अफ्तार के वक्त बैठते भी हैं तो सिवाय आंसुओं के और अपने प्यारों की यादों के और कुछ भी नहीं होता। खैर, ये तो बात थी दुआओं की, कौन से औकात अफजल हैं। क्या सबसे अफजल औकात वो दुआओं के लिए हैं जो औकात सलावात हैं, औकात नमाज हैं माह रमजान के अंदर। ये क्यों है कि अल्लाह ताला इन औकात में तुम सब पर, अपने बंदों पर अपनी रहमत की निगाह फरमाता है। कभी ये सोच कर दुआ मांगिए सुबह की नमाज के वक्त में कि खुदा की रहमत की निगाहें आ रही हैं। कभी ये सोच के दुआ मांगिए ज़ोहरैन की नमाज के वक्त में खुदा की रहमत की निगाह हम तक पहुंच रही है। और आप इशाद फरमाते हैं कि खुदावंद आलम जवाब देता है जब कोई उसे पुकारता है, जब कोई उसे बुलंद आवाज से पुकारता है तो वो लब्बैक कहता है, वो जवाब देता है खामोशी के साथ जब कोई उसे खामोशी से पुकारता है, और जब कोई उसे बुलंद आवाज से पुकारता है तो परवरदिगार से बुलंद आवाज से जवाब देता है। लेकिन ये समझाने के लिए है। क्या मतलब है? जब कोई सरगोशी में, कुछ लोग होते हैं मेरे पास मसाइल पूछने वाले, मुझे बड़ा फख्र हासिल होता है कि मेरे नामे आमाल में नेकियां बढ़ रही होती हैं आप मोमिन के सवालात का जवाब देकर। लेकिन सवालात करने वाले दो किस्म लोग होते हैं। एक किस्म उन लोगों की होती कि जो अपना कोई प्राइवेट मसला पूछना चाहते हैं, वो मेरे करीब हो जाते हैं बहुत, और करीब होकर आवाज को इतना इतना धीमा कर लेते हैं खाली मैं सुनता हूं और कोई पास बैठा हुआ भी हो तो सुनता नहीं है। और मैं जब उनको जवाब दूंगा तो मैं जोर से जवाब नहीं दूंगा। जाहिर सी बात है, किसी का मसला मसला मखसूस है, मसला मुशख्खस और मुअय्यन है उसकी जात के प्राइवेट मसाइल के बारे में, तो मैं जवाब दूंगा उसको आहिस्ता आहिस्ता। परवरदिगार आलम भी इसी अंदाज से अता करता है कि जो सरगोशियों में खुदा से बातें करता हूं, परवरदिगार तू मेरे गुनाह को बख्श दे, मेरा गुनाह वो वादा जब मैंने ये बुराई की थी, सरगोशी में बात कर रहे हैं, खुदा का जवाब भी सरगोशी में है। और अगर सबके सामने मिलकर कहे परवरदिगार उम्मत पर रहम फरमा दे, कौम पर अपना रहम व करम नाज़िल कर दे, तो परवरदिगार जवाब उसी अंदाज से देता है कि सब पर रहमत नाजिल हो जाती है। या अल्फाज को बदल देता हूं कि अगर इंसान खुदा को पुकारता है इस कैफियत में जैसे कोई दौड़ते हुए भागते हुए खुदा को बुला रहा हो, परवरदिगार तू बचा ले मैं मर रहा हूं, तो जवाब भी उसी अंदाज से आता है। अल्लाह के रसूल का खुतबा शाबानिया कि जब बंदे उससे सवाल करते हैं वो सवाल पर उन्हें अता करता है, जब बंदे उससे दुआ मांगते हैं तो परवरदिगार उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा ले। तसलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, दुआ मांगिए, दुआ से बेहतर और कोई अमल दुआ से बेहतर नहीं है। कभी कभार मैं खुद परेशान हो जाता हूं कि मैं ताकीबात नमाज में क्या करूं, वक्त बड़ा कम होता है। एक तरफ तस्बीह है जनाब सैयदा पढ़ना है उसकी फजीलत है, एक तरफ नमाज नाफिला पढ़ना है उसकी फजीलत है, एक तरफ इज्तमाई दुआ हो रही है उसके लिए फजीलत है, एक तरफ दुरूद की दावत देकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ने के लिए हम सबको बुलाया जा रहा है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, इमाम जमात की आयत तिलावत करना, फिर तस्वी का वक्त हो जाना, फिर दुआ का वक्त हो जाना, फिर नमाज नाफला का वक्त गुफैला के नाम से हो जाना, और फिर इशा की नमाज बहुत जल्दी वाकई होना। इसमें बड़ा मुश्किल होता है फैसला करना कि मैं कुरान पढ़ूं, तस्वी पढ़ूं, नमाज गुफैला पढ़ूं या दुआ पर आमीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। تو اگر روایات سے پوچھئے گا تو روایات بتاتی ہیں کہ دعا افضل ہے، تلاوت قرآن سے بھی دعا افضل ہے، تلاوت قرآن سے بھی دعا افضل ہے. یعنی ایک مرتبہ ایک انسان تلاوت قرآن کر رہا ہے، ایک انسان دعائیں مانگ رہا ہے، افضل کون ہے؟ دعا مانگنے والا. روایات کا خلاصہ ہے. ایک مرتبہ انسان نماز نافلہ پڑھ رہا ہے اور ایک مرتبہ انسان دعا مانگ رہا ہے، افضل کون ہے؟ کا دعا مانگنے والا، دعا مانگنے والا. اس لیے خداوند عالم کو دعا مانگنا بہت پسند ہے، وہ تھکتا نہیں دعاؤں سے. ہم تھک جاتے ہیں مانگنے والوں کے سوالات سے، خدا نہیں تھکتا مانگنے والوں کی دعاؤں سے. تلاوت قرآن بہت کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار کی روایت کہ اگر ایک آیت ماہ رمضان میں تلاوت کر لی تو 70 آیتوں کی تلاوت کے برابر ثواب مل گیا ایک روایت، یا پورے ختم تلاوت قرآن کے برابر ثواب مل گیا ایک اور روایت. لیکن اگر دونوں عبادتوں میں آپ کو اختیار کرنا ہو کہ کون سی عبادت ابھی کی جائے، تو کیا پتا کس کے آمین کہنے سے تمام اہل جماعت کی دعائیں قبول ہو جاتی ہوں. لہذا آمین کہنے میں بھی انسان کو شرکت کرنی چاہیے کہ خداوند عالم کہ حبیب نے ارشاد فرمایا نماز مغرب ختم ہوئی ہے، نماز عشاء ہونے والی، بیچ میں اللہ کے رسول کی روایت پکار رہی ہے کہ افضل اوقات دعا ہے. یہ نمازوں کا وقت ماہ رمضان میں افضل اوقات دعا ہے. تو جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، اور سب کچھ بعد میں مانگنا، پہلے تو یہ مانگ لو جو نماز پڑھی ہے یہ قبول ہو جائے، اور جب یہ قبول ہو تو پھر ساری دعائیں مقبول. اس لیے پروردگار کے حبیب کا اعلان ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو نماز کے ماں سوا سارے اعمال قبول ہو گئے. تو تھوڑا سا ہوشیار تو انسان ہو جاتا ہے نا، ایک ایسی دعا مانگ لو جس کے ذریعے سے باقی ساری دعائیں کور ہو جائیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں پروردگار روزہ قبول کر لے، حج قبول کر لے، تلاوت قرآن قبول کر لے، ماتم داری قبول، سب دعائیں اپنے مقام پر ہیں، لیکن اس کی ایک کی ہے، ایک چابی ہے، وہ کیا ہے؟ پروردگار میری نماز قبول کر لے. جب نماز قبول ہو گئی تو خود بخود سارے اعمال نماز کی برکت سے مقبول. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور مسائل کے باب میں صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں کہ مسائل تو بہرحال ایسے کہ جب تک روزے چلتے رہیں گے مسائل سامنے آتے رہیں گے، اور روزوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اور ایک مسئلہ جماعت کے مسائل میں سے، اور روزوں کے مسئلے میں سے ایک مسئلہ کہ انسان پریشان ہے جب پہ انسان کو ضرورت پیش آتی ہے انجیکشن لگوانے کی. کیا روزے کی حالت میں انسان انجیکشن لگوا سکتا ہے، یا انجیکشن کے علاوہ مسئلہ ڈرپ کا آتا ہے؟ اس کو اردو میں جو چاہیں آپ نام دیں مگر مشہور نام ڈرپ ہی استعمال ہوتا ہے. میڈیکل سہولت کے نام سے ایک طریقہ ہے کہ انسان کے بدن میں کمزوری پیدا ہو گئی یا کوئی علاج کا مسئلہ ہے اور ایسی میڈیسن دینی ہے جو بہت آہستہ آہستہ باڈی میں منتقل ہوتی، تو شکل ڈرپ میں ہوتی. لیکن اب مسئلہ یہاں پر دو آتے ہیں، ایک تو کیا یہ انجیکشن یا یہ ڈرپ توانائی کے لیے ہے، غذا کے طور پر ہے، قوت پہنچانے والی ہے؟ اگر قوت پہنچانے والی ہے، غذا کے طور پر ہے، توانائی پہنچانے والی ہے، تو اس میں بعض مراجع عظام نے احتیاط واجب لگا کے اس سے روکا ہے. جن میں آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے مسائل تو بہت واضح، باقی مراجع عظام کی اکثریت کہتی ہے آقائے سیستانی اور آقائے خوئی جیسے مراجع عظام میں کہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں سرنج کو، استعمال کرتے ہیں ڈرپ لگوانے کے اس مسئلے کو، تو آپ کے لیے جائز ہے، ولو یہ انجیکشن یا ڈرپ توانائی کے لیے ہو، غذا کے لیے ہو، قوت پہنچانے کے لیے ہو، یا دوا کے طور پر ہو. آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے مقلدین کے لیے ہاں، اگر دوا کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہے انجیکشن کا لگایا جانا یا ڈرپ کا استعمال، تو دوا کے طور پر جائز ہے، غذا کے طور پر احتیاط واجب لگا کر روکا گیا. روزے کی حالت میں، رات میں تو مشکل نہیں ہے، جب روزہ نہیں ہے تو آپ لگوا سکتے ہیں. یہ تو بات تھی روزے کے ایک مسئلے کی، رہا مسئلہ جماعت. اتنا سنگین ہے مسئلہ جماعت کے بار بار بیان ہو پھر بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے، یعنی وہ جو مسلسل نماز جماعت سے پڑھ رہے بسا اوقات وہ بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کس کی آواز آتی میرے پیچھے سے، بسا اوقات ایک آواز بہت بلند ہوتی ہے، جب تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع تقریباً وہ صاحب پڑھ لیتے ہیں زور سے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اتنی آواز ہوتی ہے کہ پیچھے صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور آواز مجھ تک آ جاتی ہے۔ خیر آواز کس کی اونچی ہے کس کی نیچی یہ الگ بات ہے، لیکن شرعاً مسئلہ کیا ہے؟ شرعاً مسئلہ کے حالت جماعت میں جبکہ آپ نے امام جماعت کی اقتدا کی نیت کی ہوئی ہے اور آپ کو امام جماعت کی تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہے، تو اگر نماز فجر ہے، نماز مغرب ہے، نماز عشاء، ان کی ابتدائی دو رکعتوں میں حالت قیام ہے، ابتدائی دو رکعتوں میں حالت قیام ہے، بالفاظ دیگر سورہ الحمد اور دیگر سوروں کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ نے نیت جماعت کی ہے اقتدا کرتے ہوئے اور امام جماعت کی آواز آپ تک بالکل کلیئر آ رہی ہے، تو آپ نے امام جماعت کی تلاوت و قرت کو سننا ہے، اس کو دہرانا نہیں ہے، آپ نے صرف سماعت فرمانا ہے، دہرانا نہیں ہے۔ اگر آپ دہرائیں گے تو آپ جماعت کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ ایسا جان بوجھ کے کیجیے گا تو آپ کی جماعت میں اشکال ہو جائے گا، پھر اگر فرادا نماز درست ہو رہی ہو تو جماعت باطل ہو جائے گی، نماز بچ جائے گی اگر فرادا پر آپ کے عمل درست واقع ہوئے ہوں۔ خیال کیجیے گا مسئلہ جماعت میں حالت قیام میں یہ تین نمازوں کا پہلا مسئلہ کہ اگر امام جماعت کی آواز آپ کی سماعت تک پہنچتی ہے اور آپ نے نیت اقتدائے جماعت کی ہے تو آپ نے تلاوت الحمد اور سورہ ہائے دیگر نہیں کرنا۔ یہ تو بات تھی ان تین نمازوں کی، رہا مسئلہ نماز ظہر کا اور نماز عصر کا، اس میں چونکہ امام جماعت کی آواز بلند نہیں ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے یہ راستہ شریعت نے بیان کیا فقہی مسائل میں کہ آپ آہستہ آہستہ ذکر خدا کر سکتے ہیں مگر تب بھی آپ نے الحمد و سورہ نہیں پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ اس لیے پڑھنا ہے کہ آپ کی توجہ کہیں نماز کی کیفیت سے کہیں اور متوجہ نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو تلاوت کے بجائے ذکر خدا کرنا ہے دو رکعتوں میں، پہلی والی میں ظہر اور عصر۔ اب رہ گیا مسئلہ باقی رکعتیں اور حالت قیام اور حالت رکوع میں، تو وہ تو بہرحال آپ نے خود تلاوت کرنا ہے مگر آواز اتنی بلند نہ ہو کہ امام جماعت کی آواز کے برابر یا اس سے بھی بلند ہو جائے۔ رکوع میں کیا پڑھنا ہے وہ آپ نے خود پڑھنا ہے، سجدے میں آپ نے خود پڑھنا ہے، تشہد سلام آپ نے خود پڑھنا ہے، قنوت آپ نے خود پڑھنا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امام جماعت کچھ اور پڑھ رہے ہوں آپ کچھ اور پڑھ لیں، کیا مطلب؟ وہ پڑھ رہے تھے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، درست ہے۔ وہ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یا آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، درست ہے، اختلاف تو ہے مگر دونوں درست ہیں، امام جماعت کا ذکر بھی درست ہے اور آپ کا بھی درست ہے۔ وہ پڑھ رہے قنوت میں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، آپ پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، درست ہے۔ تو رکوع میں سجود میں خود تلاوت کرنا ہے، اس سے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے تمام اذکار نماز کے خود پڑھنے ہیں، حتیٰ کہ تشہد سلام آپ نے خود پڑھنا ہے۔ صرف جماعت میں ایک تو ارکان کی اتباع ہے امام جماعت کی، اور ایک تین نمازوں میں جب آواز بلند ہو دو رکعتوں میں ابتدائی تو اس میں آپ نے تلاوت نہیں، تلاوت پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مسائل بیان ہوتے ہوتے بہت طویل ہو جاتے ہیں، لہٰذا آئیے اب بڑی تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں۔ کل ہم آپ کو چھوڑ کر گئے تھے ہفتے کے دنوں کے مسئلے پر، اصحاب السبت، ہفتے والے اصحاب۔ سورہ مبارکہ الاعراف آیت نمبر 160 3 وَسْأَلْهُمْ حبیب اپنے پیغمبر کو خدا نے مخاطب کی حبیب آپ سوال کیجئے ہم یہودیوں سے ان القریہ اس علاقے والوں کے بارے اللتی کانت کے جو تھا حاضرت البحر سمندر کے ساحل کے کنارے پر یعنی ساحل کے ساتھ حاضرت البحر اس کل نام بیان ہو چکا اس کا ایلا ایلیا اور ایلات اس یقدون فی السبت جبکہ وہ تجاوز کرنے والے تھے وہ ظلم کرنے والے تھے وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے ہفتے کے دن کے بارے میں استعتیہم حیتانہم جبکہ اس زمانے میں ان کے اس سمندر میں مچھلیاں حیتانہم ان کے زمانے کی مچھلیاں یوم سبتہم آتی تھیں ان کے ہفتے کے دن میں یہ سمجھ کر کہ آج تو کوئی شکار ہمیں نہیں کرے گا شرعن کہ یہ شریعت کا حصہ بنا دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا مچھلی کا حرام تھا اور مچھلیوں کو بھی یہ بات خدا کی طرف سے فطرت کے ساتھ بیان کر دی گئی تھی شرعن ویوم لا یسبتون اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو لات آتی ہیں پھر مچھلیاں آتی نہیں تھیں ہفتے کا دن ہوتا تھا مچھلیاں ان کے علاقے میں آ جاتی تھیں اور ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو مچھلیاں وہاں پہ قریب نہیں آتی تھیں خلاصہ کیا ہوا پھر انہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے بیچ سمندر میں جانا پڑتا تھا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون اور خدا کہتا ہے ہم نے اسی طریقے سے ان کو ہم نے اسی انداز سے ان کو آزمایا بما کانوا یفسقون کہ وہ اس معاملے میں کتنا فاسق واقع ہوئے کہ انہوں نے بڑے بہانے کیے اور مچھلیاں ہفتے کو پکڑی بھی نہیں اور پکڑ بھی لیں وہ اس قالت میں کل بیان کر چکا اور کیا کیا انداز سے برحال کہ امت نے بنی اسرائیل کی اللہ کے احکامات کا کیسا مذاق اڑایا تھا وہ اس قالت امت منہم اب وہ تین گروہ ہو گئے تھے ایک گروہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ مخلصین کا گروہ ہے ایک گروہ تھا ناصحین کا گروہ ایک گروہ تھا مخالفین کا اور کافرین کا گروہ یعنی اس قوم کے تین گروہ میں ایک گروہ تو باقاعدہ یہ کام کر رہا تھا کہ مچھلیوں کے لیے حوض بنا کر کانٹے لگا کر جال بچھا کر ہفتے کو چھوڑ دیتا تھا اور بیچاری مظلوم مچھلیاں آ جاتی تھیں اور پھر اتوار کو گرفتار ہو جاتی تھی ایک گروہ وہ تھا کہ جو اس جرم کرنے والوں کو روکتا اور ٹوکتا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہتا تھا جی ہمیں اس سے کیا مطلب وہ اس قالت امت منہم ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا لما لما تعظون تم کیوں وعظ کرتے ہو قوما ایسی قوم کو اللہ مہلکہم کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے او معذبہم عذابا شدیدا یا ان کے اس جرم کی بنیاد پر عذاب شدید دینا چاہتا ہے تو تم کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو انہیں تبلیغ مت کرو تو تین گروہ ہو گئے ایک تبلیغ کرنے والا ایک تبلیغ سے روکنے والا اور ایک خدا کے احکامات کے مذاق اڑانے والا قالو جو تبلیغ کرتا تھا گروہ ناصحین کا وہ کہنے لگا جواب میں معذرتن الی ربکم ہم اس لیے تبلیغ کرتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں عذر خواہی کر سکیں اگر خدا ہم سے پوچھ لے کہ تم نے انہیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو ہم جواب دیں گے پروردگار ہم نے تو روکنے کی پوری کوشش کر لی تھی تو ایک تو رب کی بارگاہ میں عذر خواہی ہو جائے گی تبلیغ کرنے سے اور ایک فائدہ کیا وَاللَّهُمْ يَتَّقُونَ شاید کہ یہ ہماری بات سن کر تقوی اختیار کر لیں اگر کسی مومن کو آپ دیکھتے ہیں برا کام کرتے ہوئے تو آپ اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے البتہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرائط کو مد نگاہ رکھتے ہوئے. آپ کی عزت محفوظ ہے, سامنے والا مومن اس گناہ کو انجام دے رہا ہے نہ جانتے ہوئے, گناہ پہ اصرار نہیں کرنے والا, آپ کی توہین نہیں کرنے والا, آپ کی بات قبول کرنے والا ہے, تو آپ آئیے بسم اللہ. لیکن ایسی تبلیغ ہو کہ وہ گناہ سے رک جائے, نہ کہ گناہ میں اور شدت اختیار کر لے. جیسے جنت کے جوانوں کے سردار تبلیغ کر رہے تھے, ایک بزرگ کو وضو غلط کرتے ہوئے دیکھا, ہزار ہا مرتبہ یہ سنا ہوا واقعہ ہے, اس پر عمل کون کرے؟ خالی یہ فضائل کے لیے ہے یا درس کے لیے ہے؟ کبھی وضو خانے پہ جا کے دیکھیے کہ وضو کرنے والے صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں, اور اس میں پھر آپ کا امتحان ہے کہ آپ غلط وضو کرنے والوں کی اصلاح کیسے کرتے ہیں. تو اس کے دو فائدے ہیں, ایک تو رب کی بارگاہ میں معذرت ہو جائے گی, عذر خواہی ہو جائے گی, اور ایک شاید کہ یہ لوگ ہماری تبلیغ کو سن کر متقی اور پرہیزگار ہو جائیں. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء, بس جب انہوں نے ہمارے یاد دہانی کو بھلا دیا, ہمارے پیغام کو پامال کر دیا, تو ہم نے تمام میں سے خالی اس گروہ کو بچایا جو تبلیغ کرنے والا تھا. انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے اس گروہ کو نجات دی ہے کہ جو گروہ روکتا تھا گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِعَذَابٍ بِيَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک عذاب ایسا وارد کیا جو عذاب بہت تکلیف دیتا, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, ان کے فسق و فجور کی بنیاد پر. کل کی بات سے ہم پھر مربوط ہو گئے کہ عذاب کون سا تھا, گناہ کیا تھا. ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کیا گیا تھا بنی اسرائیل کی ایک قوم پر, بنی اسرائیل کے قبیلوں پر. اب بعض کہتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہی زمانہ ہے, بعض جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے کو بیان کرتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا. تو یہ گناہ کیا تھا کہ ہفتے کو شکار کیا مچھلی کا اور گناہگار ہو گئے. عذاب کیا ہے؟ فلما اتوا ما اما نهوا عنه قلنا لهم, بس جب ہم نے جس سے روکا تھا یہ وہ کام کر بیٹھے, فقلنا, تو ہم نے ان سے کہا, قلنا لهم, ہو جاؤ تم, کونوا قردۃ خاسئین, نقصان اٹھانے والے بندر. قرآن مجید میں مسخ کا عذاب, میم سے اور خے مسخ یا مسخ کا عذاب, یہ کیا ہے؟ چہرے کا بگڑ جانا. کوئی کسی کے چہرے پہ تیزاب ڈال دے تو کیا مسخ ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے اسے مسخ کہا جائے کہ چہرہ بگڑ جائے, پہچان میں نہ آ سکے, لیکن یہ مسخ نہیں ہے, یہ چہرے کا بگاڑ ہے. مسخ کیا ہے پھر؟ کہ انسان بندر بن جائے. پورے قرآن میں دو عذاب بیان ہوئے مسخ کے بعد میں, ایک بندر بننا اور ایک خنزیر بننا. ایک بندر بننا اور ایک خنزیر بننا. تو پہلی تو پوری بحث یہ کہ آیا یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت مرد بن جائے, کوئی مرد عورت بن جائے, ممکن ہے. آیا یہ تبدیلی جنس, یہ تبدیلی جنس کے علاوہ تبدیلی شکل حیوانیت, مسخ ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ لفظ ممکن کسی کے لیے ممکن ہو کہ نہ ہو, خدا اور اس کی حجتوں کے لیے ممکن ہے, اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ خالی صفات کی منتقلی نہیں ہے, یہ خالی صفات کی منتقلی نہیں ہے کہ کوئی اگر بندر کی طرح اچھلنے اور کودنے لگے تو اسے بندر کہہ دیجئے. جیسے کہ روایت ہے اللہ کے رسول کی بنو امیہ کے بارے میں, کہ عنقریب میرے بعد میرے منبر پر بندر ناچیں گے. تو کیا وہ بندر تھے جو ناچ رہے تھے؟ نہیں. انہیں صفات کے عنوان میں بندر کہا گیا. سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ وہ جو خیمہ مقدس پیغمبر پر آ کر عمر ابن عبدود نے بے ادبی گستاخی کی, اپنا نیزہ خیمہ رسول پر مارا, تو آپ کے الفاظ کیا تھے؟ من لہذا الکلب, کون ہے جو اس کلب کے سامنے جائے؟ کلب یعنی کتا, کون جائے گا؟ تو کیا وہ واقعاً ڈوگ تھا, کتا بن گیا تھا؟ نہیں, تو انسان تھا. تو کیا صفات کا مسئلہ, اگر یہ بات سمجھنا آسان نہ ہو رہی ہو تو دو باتیں اور سن لیجئے. ایک امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کا وہ حصہ, جب آپ ابو بصیر کو لیے ہوئے اور خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے صحن میں کھڑے تھے, اور ابو بصیر کہتے ہیں, نابینا صحابی معصوم ہیں, کہتے ہیں مولا اس سال تو بڑا شور و غل ہے, اس سال بڑے حاجی آئے ہوئے. اور امام فرماتے ہیں ابو بصیر سے, ابو بصیر شور و غل زیادہ ہے مگر حاجی کم ہیں. تو ابو بصیر پریشان ہوئے, مولا یہ کیا مطلب کہ شور و غل زیادہ ہے حاجی کم ہیں؟ مثال کے طور پر اس مسجد میں اگر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہو تو شور و غل کتنا ہوگا؟ دو کا ہوگا نا, اور 200 بیٹھے ہوئے ہوں. چلیے مثال آسان کر لیتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر درود کی التماس کرتا ہوں دو آدمی پڑھ رہے ہوں تو آواز اور ہوگی. مثال ہے. اور اگر 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور 200 مل کے پڑھ رہے ہوں تو آواز کتنی بلند ہوگی؟ اتنا شور و غل, اس کا مطلب اتنے ہی بولنے والے زیادہ ہیں. یہ کانسیپٹ واضح ہے. ابو بصیر سوال کرتے ہیں مولا سے, مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ حاجی کم ہو مگر شور و غل زیادہ ہو؟ ابو بصیر سے مولا فرماتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہو؟ حیرت کی بات ہے, جس نے دنیا کو آنکھیں کھول کے نہ دیکھا اسے امام دکھا رہے تھے, اپنے دستے عصمت کو ان کی آنکھوں پر پھیر دیا. جو ظاہر کو نہیں دیکھتی تھی آنکھیں, وہ باطن کو دیکھنے لگی. اور پورے صحنے مسجد حرام میں دیکھا کہ پورے صحن میں طواف کے علاقے مطاف میں اکا دکا کہیں انسان چل رہے, باقی سارے بھیڑیے, سارے بندر, کتے, خنزیر چل رہے, حیوانات چل رہے. ایک تو یہ روایت معصوم. اب مسخ کو سمجھنے ذرا آسان ہو جائے گا. ایک اور جملہ, صاحبان معرفت جو خدا کی پہچان میں آگے بڑھ گئے, جیسے آغائے بہجت آل اللہ مقامہ, ان کے بارے میں علماء اور طالب علم اور صاحبان ایمان بھی جانتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں خاص چمک اور کیفیت تھی. وہ جب کسی کو دیکھتے تھے تو ان کے سامنے آنے والی شخصیت کا اندر کا انسان یا اندر کی کیفیت شکل خواہشات, شکل جذبات میں سامنے آتی تھی. تو صفات کا ایک بڑا تعلق ہے. بندر کا مطلب کیا ہے؟ کھیل کود کا شوق ہونا, ناچنا اچھلنا کودنا. اور خنزیر کا مطلب کیا ہے؟ شہوت پرست ہونا. خنزیر کا مطلب کیا ہے؟ شہوت پرست ہونا. اور روز قیامت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اٹھائے جائیں گے سب انسانوں کی شکل میں نہیں ہوں گے, جس کے جیسے اعمال اور جذبات اور خیالات ہوں گے وہ ویسی شکل میں اٹھایا جائے گا. وہ یاد ہے نا آپ کو, جب بات ہو رہی تھی رجعت کے عقیدے پر تو کہہ دیا تھا حضرت بہلول دانا نے کہ جب ان سے قرض مانگا تھا ایک صاحب نے کہ تمہیں رجعت کے عقیدے میں جب اٹھو گے دے دوں گا, تو سب کے سامنے وہ کہتے تھے اچھا ان سے پوچھو اپنے استاد سے کہ اٹھیں گے تو پہچان میں بھی آئیں گے یہ انسان ہیں کہ نہیں ہیں. تو کسے نہیں معلوم کہ انسان کی آخر شکل کیا بننے والی ہے. یہ مسخ معنوی ہے, مسخ ظاہری نہیں ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انسان. میں آپ کو انسان دیکھ رہا ہوں. مسخ کا ایک مطلب کہ ظاہری طور پر ہم انسان رہیں اور خدا نہ خواستہ باطنی طور پر ہم کچھ اور ہو جائیں. نہیں, مسخ ظاہری کہ شکل انسان نہ رہے, شکل حیوان میں تبدیل ہو جائے. امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آپ بیان کر رہے تھے اپنے حجت ہونے کو, اپنے فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو کسی شامی نے اٹھ کر کہا تھا, یہ تم بڑے دعوے کیا کرتے ہو, تمہارے نانا بھی ایسی باتیں کرتے تھے, الیعوذ باللہ من ذالک, اگر کچھ ہو تو کر کے دکھاؤ. یہ کیوں کہا تھا؟ کہ امام نے اپنا اختیار بتایا تھا کہ میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں. جو معراج پہ آنے والی بات ہے نا, فاصلہ کم ہونے والی, مشرق کو مغرب کر دوں اور مغرب کو مشرق کر دوں, شام کو عراق کر دوں, عراق کو شام کر دوں. یہ امام مصطفیٰ کے الفاظ تھے. جس پر اس شامی شخص نے کہا تھا بڑی باتیں کرتے ہو, کچھ ہے تو کر کے دکھاؤ, مجھے بنا دو عورت, اس نے تو امام کو چیلنج کیا تھا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, شرم نہیں آتی, مردوں میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اور اب جو امام کے الفاظ سن کے اپنے آپ کو دیکھا, اپنے آپ کو دیکھا تو تبدیلی ایسی ہو چکی تھی کہ واقعی مردوں میں کھڑے ہونے قابل نہ تھا یا نہ تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور پھر اس سے ملتے جلتے اور بھی واقعات ہیں کہ خاتون کو مرد بنا دیا معصوم کی بد دعا نے, مرد کو خاتون بنا دیا اور ایک سال تک رہے اولاد بھی ہو گئی. یعنی کیا مطلب اس پورے واقعے کا؟ مطلب یہ کہ مسخ حقیقی, اس بات کا امکان معصوم کی دعاؤں میں یقیناً ہے کہ کوئی انسان بالکل تبدیل ہو کر کسی اور جنس کو اختیار کر لے, نہ کہ خالی صفات. اسی انداز سے بندر کا عذاب, یعنی جو اب یہ بندر نہیں جو اب حیوانات دیکھتے ہیں, یہ نہیں, وہ الگ قوم تھی. اور جب کسی قوم پر مسخ کا عذاب نازل ہوا تو وہ 3 دن یا اس سے زیادہ زندہ نہیں رہی, 3 دن میں ختم ہو گئے. کونو قردتن خاسئین, اور ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر میں تبدیل ایسے خاسئین کہ جو نقصان اٹھانے والے, پشیمان ہو جانے والے ہیں. قرآن مجید میں یہاں تک بات کو لا کر اب آج آغاز کر رہا ہوں, شاید کل یہ بات ممکن ہے کہ آگے بڑھے. سوچ کر تو بہت کچھ آتے ہیں کہ مکمل کر پائیں گے, لیکن اتنا تیزی کے ساتھ وقت مکمل ہوتا ہے. توریت کے بارے میں آج کچھ بات شروع کرنی ہے. قرآن مجید میں جو خاص لفظ استعمال ہوا ایک کتاب خدا توریت کے بارے میں, اس کو تورات بھی لوگ کہتے ہیں اور توریت بھی کہتے ہیں, البتہ جو مذاق اڑانے والے وہ الگ جو اوریت کہتے ہیں. خدا نے جو کتاب نازل کی اس کا نام کیا ہے؟ توریت یا تورات. اس کا عنوان کیوں شروع کر رہا ہوں میں؟ وجہ کیا ہے کہ ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو پروردگار نے توریت کو نازل کیا. توریت میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کون سے احکامات کو کوٹ کیا؟ توریت میں اسفار خمسہ کیا ہیں؟ 5 سفر. توریت میں عہد عتیق کے تمام باتیں کون سی شامل کی گئیں؟ توریت کا اطلاق کس بات پر ہوتا ہے؟ انشاءاللہ آج آغاز ہے, اور آغاز سورہ مبارکہ مائدہ سے. سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت نمبر 44 ہے. یہ ہمارے عنوان کے لحاظ سے قصص القرآن والمعصومی, یہ کتاب توریت پہ خدا کا اعلان کیا. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدا و نور, سورہ المائدہ آیت نمبر 44, بے شک کہ ہم نے توریت کو نازل کیا ऐसी तौरात को जिसमें हिदायत भी है और नूर भी है। याहकुमु बिहन नबीयून, इस तौरात के जरिए अंबिया हुक्म किया करते थे, फैसले किया करते थे। कौन से अंबिया? अल्लज़ीन अस्लमू, के जो अंबिया सरे तस्लीम खम किए हुए थे खुदा की बारगाह में। लिल्लज़ीन हादू, किन के लिए बयान करते थे? यहूदियों के लिए। वर रब्बानीयून, और वो साहिबान तकवा और परहेजगार के जो खुदा से बहुत करीब थे। रब्बानी, रब से निस्बत इख्तियार करने वाला रब्बानी कहलाता है। हमारे और आपके वालदैन पालने वाले हैं तो रब्बरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हकीकतन जो रब से करीब हो उसे कुरान ने रब्बानी कहा। यह तावील आयात में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की रिवायत। क्या रब्बानियों से मुराद हम आइम्मा अहले बैत अतहार की अजवात मुकद्दसात हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि आले मोहम्मद से बढ़कर रब से नजदीक और कौन होगा। वल अहबार, अहबार जमा है हेब्र की, हेब्र कहिए या हब्र कहिए। हब्र कहते हैं तो असर छोड़ देना, हेब्र कहते हैं रोशनाई को, इंक को। अहबार का मतलब क्या हुआ? वो ओलमा के जिनके इल्म के असरात लोगों में पाए जाते थे, वो भी जब फैसला बयान करते थे तो किताब तौरात के जरिए से इस्तफादा करते थे। बेमस्तहफिजू मिन किताबिल्लाह, जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया हमने महफूज किया गया था उनको अल्लाह की किताब में। व कानू अलैहि शुहदा, और ये सब के सब खुदा के सहकाम पर खुदा की किताब के गवाह। फला तख्शवुन्नास, अब पैगंबर के जमाने के यहूदी खुदा मुखातिब, अब तुम इंसानों से मत डरो तौरात के अहकाम बयान करते हुए। वख्शौनी, डरना है तो मुझसे डरो, खुदा कहता है। वला तश्तरू बे आयाती समनन कलीला, और मेरी आयत को थोड़े से पैसे के बदले में मत बेचो। यहूदी करते क्या थे? इसका एक वाकया सरकार खत्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। एक खैबर के यहूदियों में से एक कोई बहुत साहिब सरवत था जिसने जिना कर लिया। साहिब सरवत यहूदी ने जिना किया, और जिना किससे किया? एक और साहिब सरवत खातून से, इसका नाम बाज तारीखों में सुरैया बयान किया गया। तो ये दोनों बड़े खानदान के लोग थे, मर्द भी औरत भी, और दोनों ही शादीशुदा थे। जब कोई शादीशुदा जिना करे तो उसका जुर्म अलग होता है। गैर शादीशुदा के मसाइल मुख्तलिफ हैं जिना के हवाले से ताजीरात के बाद में, यहां पे अलग मसला है। और अब ये किताब तौरात में तो समझ नहीं पा रहे थे या बहाने तलाश कर रहे थे, इन्होंने सोचा कि चलकर पैगंबर की बारगाह में मालूम करते हैं, नबी ये आखिर जमान होने का दावा कर रहे हैं, इनके पास अगर कोई आसान सी सजा हो। वो होता है ना कभी कभार, जब इंसान मुश्किल में आ जाए, बहुत गौर कीजिएगा, कभी जकात के कटने से बचना हो तो फॉर्म फिल कर दिया जाता है, किसी मसलक में मिल जाए, रास्ता मिल जाए। कभी मसला मसले तलाक में अगर बचना हो एक और लफ्ज से जिसको मैं बयान नहीं कर रहा, तो तलाश किया जाता है कोई मसलक है जहां से रास्ता निकल आए, इज्जत भी रह जाए और वापस घर बन भी जाए। तो ऐसे ये लोग भी गए कि पैगंबर से जाके पूछते हैं शायद कोई इसका आसान हल उनके यहां मौजूद हो। उन्हें क्या खबर थी कि जो किताब तौरात में असलन है वही किताब इस आखिर के अंदर है। ये आए और आकर जब सवाल किया तो आपने पहले इरशाद फरमाया बताओ किताब तौरात में तुम्हारे पास क्या है? खामोश हो गए। किताब तौरात को छोड़ें, आप बताएं आपके यहां क्या है। क्या नहीं, पहले किताब तौरात का तुम बताओ मुझे कि किताब तौरात में इस तरह के गुनाह के बारे में सजा कौन सी है, फिर मैं बताऊंगा। आखिर कहने लगे हमें तो इतना नहीं मालूम, अलबत्ता हाँ एक फिदक के इलाके में रहता है इब्नो सूरिया, سواد سے. وہ بڑا عالم ہے کتاب توریت کا, اور تاریخ کا جملہ ہے اللہ کا رسول خود چل کر وہاں تک گئے اس پورے کیس کو لے کر. اور ابن سوریہ وہ بہانہ کر رہے تھے, ابن سوریہ اتنا بوڑھا ہو چکا کہ وہ اب تک آ نہیں سکتا, اس سے چلا نہیں جاتا, وہ یہاں تک کیسے آئے گا, لہذا آپ چھوڑیے اس کو اپنا بتائیے. پیغمبر نے حجت تمام کی, خود چل کے وہاں پر گئے. اور فدق کے علاقے میں یہودی کتاب توریت کے سب سے بڑے عالم اس زمانے کے ابن سوریہ, جا کے اس سے ملاقات کی, اور اس کو اللہ کے رسول نے سوال کرنے سے پہلے قسمیں دیں, تمہیں قسم ہے حضرت موسیٰ کی, جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بچایا فرعون کے ہاتھوں سے, اس وقت کی قسم ہے, جبکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تمہاری قوم کے لیے دریائے نیل کو شگافتہ کیا, اس شگافتہ کرنے والے خدا کی تمہیں قسم ہے. پھر تمہاری قوم کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے جس پروردگار نے من و سلوہ نازل کیا, اس من و سلوہ نازل کرنے والے کی تمہیں قسم ہے. ساری قسمیں آپ گنواتے چلے گئے جو نعمتیں بنی اسرائیل پر آئی تھیں. پھر پوچھا اب بتاؤ کہ کتاب توریت میں اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی شادی شدہ خاتون سے اس فعل حرام کا ارتکاب کرے تو سزا کیا ہے؟ ابن سوریہ کہتا ہے اگر آپ نے مجھے قسم نہ دی ہوتی تو شاید میں بیان نہ کر پاتا. آپ نے مجھے قسم دی, میں کہوں ابن سوریہ تجھے کیا خبر, یہ وہ پیغمبر ہے جو سنگریزوں سے اگر گفتگو کرے تو وہ بھی سچ بولنے لگے. ابن سوریہ کہتا ہے کتاب توریت میں, کتاب توریت میں ایسے گناہ کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے. تب اللہ کے نبی نے فرمایا جو کتاب توریت میں ہے وہی کتاب قرآن کے اندر ہے, سنسار کیا جائے گا. مسجد نبوی کے سامنے, مسجد نبوی کے سامنے یہودی مرد کو جو بڑا مالدار بڑے قبیلے کا شخص تھا, اس کو اور اس خاتون کو جو بڑی مالدار قبیلے میں بہت معزز قبیلے کی تھی, ان دونوں کو سنسار کیا گیا مدینہ منورہ کے اندر. اور پھر خدا نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی کہ جس حکم کو اہل کتاب نے مردہ کر دیا تم نے پھر زندہ کر دیا ہے. کتاب توریت پر آخری جملہ, باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی, اس کے مقدمات کیا ہیں, اس کے آخر کی باتیں کیا ہیں, اور قرآن سے کتاب توریت کی مشابہت میں دو تین مقامات اور ڈسکس کیے جائیں گے انشاءاللہ کل. آج کتاب توریت پہ خالی ایک جملہ, توریت کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ واضح کر دی جائے کتاب توریت عربی میں نہیں آئی تھی, یہ تو واضح, زبان تھی عبرانی یا عبری, اردو میں عبرانی کہتے ہیں, عربی کے لحاظ سے العبری کہتے ہیں, عین بے اور رے اور یہ عبری. اس میں زبان کے اعتبار سے کتاب کا ترجمہ ہے اصلہ طور, تے واو پوئنی تے واو رے طور, طور سے تورات, اور طور کا اصل ترجمہ ہے چمکنے والا یا لکھا ہوا, یا بعض کہتے ہیں کہ یہ شکل الواح میں آئی تھی. الواح, الواح جمع لوح کی, لوح کہتے ہیں تختی کو یا بورڈ کو, نوٹس بورڈ, لوحہ. ہم تو اس زمانے کی بات یاد کرتے ہیں جب تختی لکھی جاتی تھی اور اساتیز کے خوف سے, اس وقت تو ڈنڈے کا استعمال بہت تھا نا, اب تو وہ استعمال نہیں ہے, کہ رات کو وہ ملتانی مٹی سے تختی کو صاف کرتے تھے پھر لکھتے تھے, وہ تمام باتیں. تختی یاد ہے, لوح, لوح نکلا کس سے؟ لاحا یلوحو سے. لوح کا مطلب چمکنا اور ظاہر ہو جانا, جس صفحے پر کچھ لکھا ہوا ہو اس صفحے کو لوح کہتے ہیں, جس پہ کچھ لکھا ہوا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب شکل الواح میں تھی, لکھے ہوئے پیجز تھے, کیوں سمجھ لیجئے, یہ سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ واللہ عالم کتاب توریت کب نازل ہوئی اور آج اس کی شکل کیا, وہ الگ موضوع ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب توریت کا ایک عالم کہ جو بیت المقدس سے واپس لوٹ رہا تھا اور سفر کا مہینہ شروع ہوا تھا. دیکھا شام میں دمشق کے قریب پہنچ کر پورے شہر کو سجایا گیا ہے اور دمشق میں شام کے رہنے والے آپس میں گلے مل مل کے مبارکباد پیش کر رہے. یہ کتاب توریت کا عالم ہے اور کتاب توریت کے علاوہ مسلمانوں کی کتاب کے بارے میں بہت سی باتیں جانتا ہے. اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی ہے جو ساتھ میں آیا ہوا ہے. بازار شام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا, عجیب منظر تھا. پوچھا ہی کیا مسئلہ ہے, کسی نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم تو باہر سے آیا ہے. کہا ہاں میں باہر سے آیا. کہ آج ایک باغی کا سر کاٹ کے لایا جا رہا ہے اور یہ اسی کے جشن کی تیاریاں ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ میں قریب آیا دیکھوں کس کا سر کاٹ کے لاتے. میں نے دیکھا کہ آگے آگے نو کے سنا پر کٹے ہوئے سر ہیں کہ جن کو شام کے سپاہی اٹھائے ہوئے ہیں. یہ یہودی عالم کہتا ہے میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ایک سر جو بہت روشن ہے اور اس کے لب ہل رہے ہیں. میں قریب گیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی کتاب کتاب خدا کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے. کہ ایک باغی کا سر ہے. کہتا ہے میں نے حیران ہو کر کہا باغی اور کتاب خدا پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. تم اسے باغی کہتے ہو, یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ اللہ. ابھی سپاہی غصے ہو رہا تھا کہ اس کے بچے نے بابا سے ہاتھ ہلا کر کہا بابا اس بحث کو چھوڑ دے, دیکھ ایک اور سر بھی ہے, ایک ایسا سر کہ جس کے ہونٹوں پر ماں کا دودھ بھی لگا ہوا ہے. کون سا سر ہے, اتنا چھوٹا سر ہے کہ چھ مہینے کا سن دکھائی دیتا ہے. واہ غربتا. یہودی دیکھ کے فریاد کر رہا ہے کیسے مسلمان تھے, ایک اصغر کے سر کو اٹھائے ہوئے, حسین کے سر کو اٹھائے ہوئے, ارے جانب دربار یزید بڑھ رہے تھے. خالی ایک جملہ, ارے وہ یہودی تو گریہ کر رہا تھا, وہ تو فریاد کر رہا تھا, لیکن ایک ایسی منزل آئی ہے. اب سر حسین تلاوت کرتے کرتے خاموش ہوا. یہ کب خاموش ہوا, کب میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو بہے. ارے جبکہ باب الساعات پر اتنے گھنٹے بی بی کو روکا گیا, یہاں تک کہ 16 اذانوں کا وقت گزر گیا, کا دربار سجایا جا رہا ہے. جناب زینب نے فرمایا یا تو سامنے سے مردوں کو ہٹا دیا جائے یا زینب دربار میں داخل نہیں ہوگی. ارے واہ غربتا. ابھی چاہتی تھی کہ کچھ زبان سے ارشاد فرمائے, ایک نگاہیں بلند ہوئی, اپنے بھائی کے سر کو دیکھا, دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. فریاد کی بھیا ارے کون سی مصیبت آپ پر واقع ہوئی, ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بہن بد دعا نہ کرنا, ارے جیسے یہ لے جائے چلی جاؤ ہم بھی چلیں گے تم بھی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں انسان تو نے بنایا ہے, ولایت آل محمد کا واسطہ پروردگار, اکبر کے رخ جمال کا واسطہ پروردگار, ہمیں انسانوں کی شکل میں ہی محشور فرمانا. پروردگار واسطہ آل محمد کا میرے مالک, ہمیں اس طرح محشور نہ فرمانا کہ جس طرح حیوانات کو محشور کیا جائے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار, نہ تو ہمارا نام بدلنا نہ ہماری شکل تبدیل کرنا, ہمیں مولا کائنات کے غلاموں میں شامل فرما لینا, مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرما لینا, امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما دینا, ایک مومنہ کے لیے دعائے صحت کی التماس آئی سی یو کے اندر، پروردگار ان کو بھی اور تمام بیمار مومنین مومنات زخمی ہو جانے والوں کو شفا کاملہ عطا فرما. اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کا اعلان کیا جائے، روز کی معمولات میں ایک نئی کاوش شروع کی گئی ہے کہ ایک سوال ہوگا آپ کی خدمت میں، سوال کا جو جواب دے گا اس کے لیے ایک ہدیہ امام بارگاہ کی انتظامیہ کی طرف سے روز دیا جا رہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
ایک تو تحیت الاس کرتے تھے، سفر کر سکتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور دوسرا سامنے والے کو دیکھ کے اس کے اصل کے بارے میں بھی بتا دیں.
سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا، ہم تو خالی زیادہ کرنے والوں میں شامل. اعلیٰ
صاحب نے ریکارڈ میں ایک بات بیان کی تھی کہ ان کی آنکھ میں ایک سپارکل ہوتا تھا، ایک چمک تھی. محمد
سورہ فاتحہ کی التماس ہے. جہان بی بی بنت سید ضمیر حسین اور آج کی افطار کا انتظام بادر ریاض بھجانی کی طرف سے تھا، ان کی بھجانی فیملی کے محرومین کے لیے، لیلانی فیملی کے محرومین کے لیے، اور سید محمد زازان کے جن کا انتقال ہوا ہے اور تدفین ہوئی ہے ان کو شامل فرماتے ہوئے تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہداء ملت، تمام حاضرین کے محرومین کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین. نماز وحشت قبر کی بھی التماس ہے سید محمد زازان مرحوم کے لیے. والد کا نام نہیں ہم تک پہنچا ہے تو ابن عبداللہ کر سکتے ہیں، اور جماعت ابھی دو دن کی منعقد ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.